مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں کیلون فالر۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم پر کلک کرتے ہوئے براہ راست یہ نشریات سماعت فرمائیے۔ آپ اسے براہ راست فیس بک پر سن سکتے ہیں جب ہم facebook.com/VOA Urdu۔ آج راؤنڈ ٹیبل یا مجلس مذاکرہ کا موضوع ہے داعش، موصل اور رقہ کے بعد صورت کیا ہوگی، ایک جائزہ لیں گے۔ اسلامک اسٹیٹ یا پھر داعش کی خود ساختہ خلافت کا شرازہ بکھرا ہے اور اس کے ساتھ اس پرتشدد دہشت گرد گروپ کی صلاحیتوں اور امکانات کے بارے میں متعدد سوال بھی ابھر رہے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہوگا کہ داعش کے زیر کنٹرول علاقوں کو واپس لینے کے بعد اس گروپ کو روکا اور محدود کیا جا سکے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس پرتشدد انتہا پسندی کی وجوہات کو ختم کیا جا سکے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ان انتہا پسند گروپوں کے نظریات کا توڑ کیا جا سکے اور ان کے پروپیگنڈا کو شکست دی جا سکے؟ اگر داعش کو مکمل طور پر زیر کنٹرول علاقوں میں شکست دے دی جاتی ہے تو وہاں پر پھر ان کی جگہ کون لے گا؟ شام اور عراق کیا کنٹرول سنبھال سکیں گے یا کچھ تخریبی عوامل وہاں سر اٹھائیں گے؟ کیا خود کو جہادی کہنے والے یہ دہشت گرد خود کو کسی اور جگہ منظم کریں گے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کون سی جگہیں اور حالات ان کے ارادوں اور مقاصد کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہوں گے؟ کیا امریکی قیادت میں مغربی ملکوں کا اتحاد اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہے؟ متعدد سوالات ہیں جن کی ایک طویل فہرست ہے۔ آئیے آج اپنے ممتاز تجزیہ کاروں اور ماہروں سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس پیچیدہ صورتحال پر تبصرہ اور تجزیہ کریں تاکہ کسی طور پر کوئی واضح صورتحال کا احاطہ کرنا ممکن ہو سکے۔ ماہرین اور تجزیہ کاروں کا مختصر تعارف کراتے چلیں۔ خالد المائنہ سعودی عرب کے دو کلیدی انگریزی روزناموں عرب نیوز اور سعودی گزٹ کے سابق ایڈیٹر ان چیف اور مشرق وسطی اور بین الاقوامی امور کے ایک مستند تجزیہ کار۔ منصور جعفر العربیہ نیوز سے وابستہ میڈیا ٹرینر اور تجزیہ کار ہیں، مشرق وسطی امور پر خصوصاً گہری نظر رکھتے ہیں۔ برگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ڈیفنس اٹاشی رہ چکے ہیں اور اب انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز سے وابستہ ہیں۔ اتنا احتشام نظامی انسانی حقوق کے کلیدی علم بردار ہیں، کالم نگار ہیں اور ممتاز تجزیہ کار جو داخلی اور بین الاقوامی امور کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے ان سارے شرکا کے ساتھ۔ السلام علیکم جی، پروگرام میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ خالد المائنہ سر، آپ سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں۔ مشرق وسطی امور کا تجزیہ کرنے والے مستند مبصروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ بڑے ہی ایک بنیادی سوال سے آپ سے میں بات کرتی ہوں کہ داعش کو اس کے زیر کنٹرول علاقوں سے نکالنے کے بعد کیا اس دہشت گرد گروپ کی سرگرمیوں کو محدود کرنا یا ختم کرنا کس حد تک ممکن ہوگا؟
ختم کرنا نیئر فیوچر میں بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کے روٹس اور ان کے جو سائلنٹ ایجنٹس ہر جگہ ہیں۔ یہ داعش نہ اسلامی آئیڈیالوجی پر ہے نہ کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی، یہ صرف قتل عام، لوگوں پر ٹیررائزیشن۔ اور اگر آپ ان کی کمپوزیشن دیکھیں، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ دا ایریا آلسو، لیکن انفارچونیٹلی ان کے جو پروپوگنڈا ہے، میں امریکہ میں تھا کئی مہینوں کے پہلے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسے اسلامک ورسز کو لے کر ٹوسٹ کر کے اپنے فیور میں ڈالتے ہیں، اور کافی لوگوں پر انہوں نے برین واش کیا۔ سو میرے خیال میں فزیکل فورس از ناٹ دا اونلی فورس۔ اگر آپ داعش کو اپروٹ کرنے چاہتے ہیں تو وی ہیو ٹو بی فرینک اپون سیلف۔ عرب ممالک میں نمبر ون ٹرانسپیرنسی، حوکمہ جس کو گڈ گورننس کہتے ہیں، فریڈم اور کافی دوسرے تھنگ، سوسائٹل ڈیولپمنٹ، سوشل جسٹس، یہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں ایز اینٹی ڈوٹ یا سیرم اگینسٹ داعش ٹائپ آف تھنگس، تو میرے خیال میں داعش آپ فزیکلی لکویڈیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جیسے دوسرے مونسٹرز کی طرح مشرومز کی طرح نکلیں گے ادھر ادھر. آپ کو جیسے معلوم ہے فرینکنسٹائن وہ ڈاکٹر نا دا مونسٹر. تو میرے خیال میں جو پولیٹیکل سوشل اکنامک اور ریلیجیس ویکیوم جو شرق الاوسط یا مڈل ایسٹ میں تھا دیٹ کریٹڈ داعش اینڈ دی فیلیئر آف دی عرب پولیٹیکل سسٹم.
اچھا منصور جعفر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ موصل اور رقہ سے داعش کی پسپائی عراق اور شام کے لیے کس حد تک مثبت ثابت ہوگی, کیونکہ اس کے بارے میں بے شمار سوال ہیں جس کے بارے میں ہم بعد میں جائزہ لیں گے. مثبت ثابت ہوگی, منفی ثابت ہوگی, کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں, کیونکہ اور بہت سارے انسانی بحران ساتھ میں پیدا ہو رہے ہیں اور آپ نے اس کی جو وجوہات بتائی المائنہ صاحب نے وہ بھی آپ نے سنی.
السلام علیکم بہتر صاحب, مجھے نا آپ کی آواز بہت زیادہ ڈسٹرب ہو کے آ رہی ہے, میں سوال آپ کا سمجھ نہیں پایا. آج جاتے مجھے ریکنیکٹ کیجیے آپ, کیونکہ آپ کی آواز میں بہت ڈسٹرپشن ہے.
چلیے ٹھیک ہے, منصور صاحب ہمارے پروڈیوسر ہیں اسور امام صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دوبارہ ملاتے ہیں. اتنی دیر میں ہم بات یہی کرتے ہیں. برگیڈیئر ملک ہمارے ساتھ ہیں. برگیڈیئر صاحب آپ کو میری آواز ٹھیک سے آ رہی ہے؟
جی بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر ہیں جی.
جی تو آپ نے یہ سوال سنا جو منصور جعفر صاحب سے میں نے کیا کہ موصل اور رقہ سے اگر داعش کو پسپا کر بھی دیتے ہیں تو عراق اور شام کے لیے صورتحال کس حد تک مثبت ہوگی. انسانی بحران کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں.
جی سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں ہم ابھی اپنے آپ ہی کو پری ایمپٹ کر رہے ہیں. ہم نے یہ عزیم کر لیا ہے کہ موصل اور رقہ سے داعش کو نکالنا ایک بہت ہی آسان کام ہوگا.
جی
دیکھیے اگر ہم اس کو فوجی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو جو شہر ہوتے ہیں ان کو ہم بلٹ اپ ایریاز کہتے ہیں. تو فائٹنگ میں جو بلٹ اپ ایریاز جو ہے اس میں ہمیں اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ فائٹ کرنا پڑتا ہے, ڈور ٹو ڈور فائٹ کرنا پڑتا ہے, اور ایک ایک گھر کو, ایک ایک دروازے کو, ایک ایک دکان کو کلیئر کرنا پڑتا ہے. اور یہاں پر بیوی ٹریپس, یہاں پر امپروائز ایکسپلوزیو ڈیوائسز, یہاں پہ مائنز, یہاں پہ ہر قسم کے وہ اپنے جو ہیں ہتھیار چھوڑ کر جائیں گے, ایکسپلوزیو چھوڑ کر جائیں گے. اس کے بعد پھر جو مختلف پوزیشن ان کو وہاں پر ملتی ہیں گھروں کے اندر سے, کھڑکیوں سے, چھتوں سے, دروازوں سے, بیسمنٹ سے, تو یہ ایک بہت ہی پینفل, بہت ہی سلو, بہت ہی گریجول اور بہت ہی کیجوئلٹی کے حساب سے مہنگا آپریشن ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ عظیم, اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ فوج کی ضرورت پڑتی ہے آن گراؤنڈ. ہوائی جہازوں سے یا میزائلوں سے فائر کر کے یہ کلیئر نہیں ہوتے ہیں, ان کو فزیکلی آن گراؤنڈ کلیئر کرنا پڑتا ہے.
اچھا
تو موصل کے علاقے میں تو ہمارے پاس فوج نظر آتی ہے, علاقی سیکورٹی فورسز ہیں اور کچھ ملیشیاز ہیں, یا پھر رقہ کے خلاف سے تقریباً زیادہ تر ملیشیاز ہیں, اور ان کا ان دونوں شہروں کو بہت جلد کلیئر کرنا مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مگر ہم اگر ازیوم کر لیں کہ یہ دونوں شہر اگلے کچھ عرصے میں کلیئر ہو بھی جاتے ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہوگی عراق کے لیے بھی اور شام کے لیے بھی. مگر اس کے جو مینجمنٹ ہے, جو آفٹر مارچ جو ہے اس کا موصل اور رقہ کی کلیئرنس کا, وہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے سینسیٹیولی اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ بھی یہاں پر لوگ اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں, ان کے آپس میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں.
جی ہاں, اس کے
دونوں اختلافات ہیں, شیعہ سنی کے ہیں, کردز کے ہیں, ٹرکس کے ہیں, اور عراقیوں کے ہیں, شامیوں کے ہیں. تو ان تمام جو گراس کرنٹس جو ہیں, انڈر کرنٹس جو ہیں, ان کو مینیج کرنے کے لیے ایک بہت اسٹرانگ ہمیں ڈائریکٹنگ کو چاہیے ہوگی جو تمام معاملے کو سنبھال سکے.
جی اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں, جیسے کہ میں نے کہا کہ اس سے انسانی سطح پر بھی بہت سارے بحران اور سیاسی سطح پر بھی, اور جیسا کہ المائنہ صاحب نے بہت سارے دوسرے بھی اس کی وجوہات بتائیں کہ ان کا کہاں کہاں تک ان کو دیکھا جا سکے گا. ابھی منصور جعفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, جو بات مجھے عمران ملک صاحب سے کرنی تھی وہ سوال پوچھتے ہیں. منصور صاحب یہ بتائیے گا, یہ جیسا کہ برگیڈیئر ملک کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ جب زمین طور پر اور فوجی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو موصل اور رقہ کو آزاد کرانا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا, اور اس کے بعد اگر ہو بھی جاتا ہے تو بہت ساری پیچیدگیاں وہاں ہیں. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کاروائی کی جا رہی ہے اس کے زمینی حقائق کیا بتاتے ہیں, داعش کس حد تک کمزور ہوئی ہے؟ منصور جعفر صاحب سن رہے ہیں؟
یا شام کا رقہ وہاں پہ ایک ڈفرنٹ سچویشن درپیش ہے داعش کے حوالے سے, جو بھی انہیں کنٹین کرنے کے لیے ایفرٹس کی جا رہی ہیں. کہ جو عراق کے اندر خاص طور پر موصل کے اندر جو داعش کے خلاف جو آپریشن جاری ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں ایک لحاظ سے کامیابی کا امکان جو ہے وہ زمینی حقائق دیکھتے ہوئے وہ اس لحاظ سے زیادہ نظر آتا ہے کہ وہاں اتحادی فوج جو ہے اس کے پاس جو لاجسٹک جو انٹیلیجنس گیدرنگ کا نظام وہ زیادہ بہتر ہے, اور انہیں وہاں پہ اسی انداز سے جو ہم خیال جنگجو گروپ چاہے وہ الحشد الشعبی جسے پیپلز موبلائزیشن فورسز کا نام دیا جا رہا ہے, لیکن اور اس میں سیکٹرین عناصر اپنی جگہ موجود ہیں, یا دیگر جو خاص طور پہ جو مقامی وہاں پہ لوگ ہیں ان کی ایک ریزسٹنس جو ہے اس کی سپورٹ انہیں حاصل ہے, تو وہاں پہ ایک لحاظ سے جو زمینی حقائق ہے میں سمجھتا ہوں وہ اتحادی افواج اور خاص طور پہ جو داعش کو افس کرنے کے لیے سرگرم لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ سازگار ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کامیابی کا امکان زیادہ ہے. لیکن کیونکہ یہ دونوں ممالک جو ہیں ان کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں, اور ایک پورس بارڈر ہونے کی وجہ سے اور بارڈر کنٹرول اس کے ہاتھ سے نہ ہونے کی وجہ سے جب موصل پہ بہت زیادہ اٹیک کیا جاتا ہے اور وہاں پہ داعش کا نشانہ بنایا جاتا ہے, تو یہ لوگ یا تو لوکل پاپولیشن کے اندر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یا پھر جو ہے یہ اکراس دا بارڈر شام میں جو ان کے اسٹرانگ ہولڈ ہیں چاہے وہ ارکا ہے یا دوسرے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو شام میں صورتحال درپیش ہے وہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہے, وہ زیادہ مشکل ہے ہینڈل کرنا اس حوالے سے کہ وہاں پہ ایک تو جس ریجیم کے اگینسٹ سارا اپرائزنگ انٹرنل جو ہوئی ہے اور یہ ایک بائی پروڈکٹ داعش کی صورت میں وہاں دیکھنے کو ملی ہے, وہ یقیناً اپنے طور پر اس تمام عمل میں معاون ثابت نہیں ہو رہی, اور پھر اسی طریقے سے وہاں پہ جو انٹرنیشنل فورسز اس پورے پروسیس میں انوالو ہیں اس داعش کے خلاف آپریشن میں, ان کے افکار یا ان کی سوچ جو ہے وہ بھی ایک لحاظ سے ایک فریکوینسی پر نہیں ہے. وہاں پہ روس اور امریکہ کے درمیان جو ایک اختلاف موجود ہے, چاہے وہ مختلف علاقوں کو اٹانمی دینے کے حوالے سے ہو یا وہاں پہ جو فضائی آپریشن کے حوالے سے ہو یا وہاں پہ جو ایک جو سیف زون جو بنانے کے معاملات ہوں, اسی طریقے سے وہاں جو ایک تیسرا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے وہ ترکی کا ہے. ترکی کی سرحد شام کے ساتھ ملتی ہے, اس حوالے سے ترکی کے جو اپنے کنسرن یا جو انٹرسٹ ہیں وہ یقیناً اسے سیف گارڈ کرنا چاہتا ہے, اور وہاں پہ اگر داعش کے خلاف جو ایک آپریشن شروع ہوتا ہے اور اس آپریشن میں جو عرب کرد ہیں ان کی مدد حاصل کی جاتی ہے, تو اس پر میں سمجھتا ہوں ترکی معترض ہے اور اس پورے پروسیس کو ڈائلوٹ ایک لحاظ سے انڈائریکٹلی ہونا پڑتا ہے کہ وہ جو آپریشن داعش کے خلاف فل فلج لانچ کیا جانا ہے وہ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ جو اتحادی
پیچیدگیاں زیادہ
ہیں, جو آپریشن لانچ کرنے والی فورسز ہیں یا جو کمپوننٹ ہیں ان کے درمیان ایک اختلاف کی صورت جو ہے
جی اس کے بارے میں بھی ہم بعد میں بات کریں گے. رقہ میں ظاہر ہے کہ ترکی اور پیشمرگہ فوج وہ جو کرد فوجی ہیں ان کے بارے میں ظاہر ہے جو اختلافات ہیں اس کی بھی ہم بات کو بات کرتے ہیں. احتشام نظامی صاحب سے ایک میرا سوال ہے. نظامی صاحب, امریکی اعلیٰ عہدیداروں کے وقتاً فوقتاً دیے گئے بیانات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موصل رقہ میں داعش کو شکست دینے کے باوجود انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کی کارروائیوں کا لمبے عرصے تک مقابلہ کرنا ہوگا. آپ کے خیال میں داعش کی خود ساختہ خلافت ختم ہونے کے بعد ان کی کارروائیوں کا دائرہ کس حد تک وسیع ہو سکتا ہے؟
بہجت بہت بہت شکریہ, اور میں آپ کے تمام سننے والوں کو اور آپ کے پینلسٹ کو سلام عرض کرتا ہوں, خاص کر کے خالد المینہ صاحب اس گفتگو میں شریک ہیں اور جن کی رائے کو میں بہت مستند بھی مانتا ہوں.
بہت شکریہ.
تو جہاں تک سوال ہے آپ کے اس کا کہ یہ کہاں تک امریکی جو لیڈرز ہیں اور پولیٹیشینز ہیں اور گورنمنٹ اہلکار ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں, اور بالکل درست کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ آپ دیکھیے جس طرح سے آئیسس پینیٹریٹ کر رہی ہے نہ صرف ویسٹ میں, نہ صرف مشرق وسطی میں, بلکہ پوری دنیا میں آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے, اور ہم جو خبروں میں سنتے ہیں خاص کر کے ابھی بھی میں نے سنا ہے کہ پاکستان سے, یورپ سے اور امریکہ سے بھی نوجوان جاتے ہیں اور داعش میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو امریکن لیڈرز کہہ رہے ہیں یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں, اور اس کے لیے پوری دنیا کو ایک ساتھ مل کر کے اسٹریٹجی بنانی پڑے گی, اور یہ ان چیزوں پہ نظر رکھنی پڑے گی کہ کون کہاں سے کس ملک میں جا رہا ہے اور کب واپس آ رہا ہے اور کتنی بار جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے.
اچھا.
اور امریکی جو قوانین ہیں اس کو سخت کرنے کی توقع کی جا رہی ہے. میں اس حق میں ہوں کہ ایسے قوانین سخت ہونے چاہیے کہ کون کس ملک سے کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں سے جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے اور کتنی بار جا رہا ہے اور اس کا ذریعہ آمدنی کیا ہے اور وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے. اگر ان سب باتوں پہ توجہ نہیں دی جائے گی تو داعش کو صرف جنگی بنیادوں پہ آپ کمزور نہیں کر سکیں گے, اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو دائرہ کار ہیں وہ پھیل رہے ہیں. اور ابھی یورپ نے بھی خبردار کیا ہے, بلکہ امریکہ نے, کہ یورپ میں جو سفر کیا جائے.
جی اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں. جی بالکل اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. المائنہ صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. سر مختلف رپورٹوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عراق اور شام میں اپنی خلافت کا خاتمہ دیکھتے ہوئے اب داعش اپنے پریزنس کو اور وجود کو تسلیم کرانے کے لیے یورپ کو آسان ہدف کے طور پر دیکھتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یورپ میں یہ گروپ خود کو منظم کرنے کی کوشش کر سکتا ہے یا پھر وہاں پر اکا دکا دہشت گردی کی کارروائیاں وقتاً فوقتاً دیکھی جائیں گی؟ کس طرح سے اس کی حکمت عملی وہاں پر آپ دیکھتے ہیں یورپ کے اندر؟
میرے خیال میں یورپ میں کافی ایکٹیویٹیز, دیز آر لون وولف جس کو کہتے ہیں, جو انڈیویجل ایکٹس آف ٹیرر, وہاں کے انٹیلیجنس جو یورپ کے ہیں وہ کافی اسٹرانگ ہیں, شیئرنگ آف انفارمیشن, شیئرنگ آف ڈیٹا. تو میرے خیال میں ایز این آرگنائزیشن وہ تو مر جائیں گے, لیکن انڈیویجل ایکٹس آف ٹیرر کر سکتے ہیں وہ.
اچھا یہ ابھی بات کر رہے تھے, جیسا کہ نظامی صاحب بھی بات کر رہے تھے, ہم بات کرتے ہیں اسی کی پاکستان کے ریفرنس سے کہ پاکستان میں اعلیٰ حکومتی عہدیدار اکثر یہ کہتے ہیں کہ عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ جو تصور کیا جاتا ہے گروپ داعش, اس کا پاکستان میں کوئی منظم وجود نہیں. لیکن آئے روز یہ بھی خبریں ملتی ہیں کہ اس گروپ سے مبینہ طور پر وابستہ افراد سے متعلق یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ درجنوں پاکستانی داعش میں شمولیت کے لیے بیرون ملک جا چکے ہیں. پاکستان کے سابق وفاقی وزیر داخلہ نے حال ہی میں وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک بات کی تھی اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ سالوں سے یہ بات دہرا رہے ہیں کہ ملک میں داعش کے لوگ موجود ہیں جن کے خلاف مؤثر طور پر کارروائیاں کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم اس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں, بریگیڈیئر عمران ملک سے پوچھتے ہیں. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اس گروپ کی ٹھوس موجودگی کے بارے میں آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے, کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟
بریگیڈیئر صاحب دیکھیے, اس کی جو موجودگی ہے اسے تو انکار نہیں کیا جا سکتا, مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس فارم میں یا کس شیپ میں موجود ہیں. داعش جو ہے تمام ممالک میں, ایسا نہیں ہے کہ ان کے کوئی 1000 2000 یا 500 یا 100 ان کے کوئی جنگجو جو ہیں وہ اس ملک میں آ جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ آ کر اپنی یہ تباہ کاریاں کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ آپ یہ سمجھے کہ جیسے ایک کوئی فرینچائز ہے کہ جو کسی نے فرینچائز اڈاپٹ کر لی یا خرید لی اور اس کے بعد وہ اس کا نام کو استعمال کرنے لگا ہے. پاکستان میں اگر آپ نوٹ کریں تو پاکستان کو آپریشن ضرب عزب میں اور اس کے بعد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس میں بہت کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں. اب وہ لوگ جو وہاں پہ تتر بتر ہوئے ہیں یا ڈسپرس ہو گئے ہیں, اب وہ لوگ جو ہیں یہ وہ فرینچائزی بن گئے ہیں جو کہ ابھی داعش کا نام اپنا رہے ہیں اور اپنی کاروائیوں کو جاری رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہاں پر آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم انٹرنیشنل لیول پر ان کو روکنا چاہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو لازمی ہے کہ ہم ایک کاؤنٹر نیریٹو ایسا پیش کریں جو کہ داعش کے نیریٹو سے زیادہ اٹریکٹو ہو, زیادہ کنونسنگ ہو اور زیادہ حقائق کے اوپر مبنی ہو. اس کے علاوہ جتنی بھی انٹرنیشنل موومنٹ ہے ریکروٹمنٹ کی, ریکروٹس کی, مین کی, مین پاور کی, اس کو روکنا چاہیے. جتنی بھی موومنٹ ہے مٹیریل کی, ویپنس کی, ایکسپلوزرس کی, آخر کار یہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں سے آ رہے ہیں, یہ ویپنز, یہ ایکسپلوزرز, یہ بچائے, یہ بھی کہیں نہ کہیں سے آ رہے ہیں, ان کو روکنے کی ضرورت ہے. اور فائنلی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فائنینسز کو روکنے کی ضرورت ہے کہ ان کو یہ فائنینسز کہاں سے مل رہے ہیں, کس ذریعے سے مل رہے ہیں, اگر یا بینکنگ چینل یا ہندی یا حوالہ کا چکر ہے, تو ان تمام چیزوں کو, وسائل کو روکنے کی ضرورت ہے. اور اس کو کرنے کے لیے میرے نزدیک تین کنسنٹرک سرکل ہونے چاہیے. سب سے پہلا سرکل ہونا چاہیے مڈل ایسٹ کے ارد گرد, کہ مڈل ایسٹ کے اندر یا باہر کوئی ان مین مٹیریل اور فائنینسز میں سے نہ آ جا سکے. اگلا جو کنسنٹرک سرکل ہے وہ گریٹر مڈل ایسٹ ریجن میں آئے, اس میں پاکستان, ہندوستان, افغانستان, سعودی عرب اور یہ تمام ممالک بھی شامل ہو جائیں. اور تیسرا جائے یورپ تک, جو یورپ اور پھر سینٹرل ایشین ریپبلکس اور ملیشیا اور اس ٹائپ کے جو ممالک ہیں ان کو کور کرے, اور آخری ہے جو کہ امریکہ تک پہنچے. اگر ہم انٹرنیشنلی یہ چار کنسنٹرک سرکل بنا لیں اور یہ یقین کریں کہ ہر کنسنٹرک سرکل کو کراس کرنے کے لیے دہشت گردوں کو, ان کے وسائل کو, ان کے مین پاور کو, فائنینسز کو بہت ساری دقتیں اٹھانی پڑے گی اور ان کو بہت سارے فلٹرز میں سے گزرنا پڑے گا, تو این ممکن ہے کہ اس ٹیرر کے جو ایک لانت ہے اس سے ہم بچ سکیں. بہرحال یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے اور انٹرنیشنلی ہی
اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے,
اور اس کے لیے ہمیں یہ لازمی کرنا پڑے گا کہ کاؤنٹر نیریٹو لائیں جو کہ داعش کے نیریٹو سے زیادہ اسٹرانگ ہو, زیادہ کنونسنگ ہو, زیادہ اٹریکٹو ہو, اور وہ ان تمام نوجوانوں کو جو کہ ابھی گنگا ہو کر اس کی طرف جا رہے ہیں اپنی طرف کھینچ سکے.
اچھا, یہ افغانستان کی بھی ایک ذرا سی بات کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں. منصور صاحب, افغانستان میں پیر کے روز حملے میں 32 افراد ہلاک اور 64 زخمی ہوئے تھے, اور داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی. اس سے پہلے بھی افغانستان میں کچھ حملوں کی ذمہ داری دہشت گرد گروپ قبول کرتا آیا ہے, تو یہ آپ یہ بتائیے گا, جیسا کہ ہم نے پاکستان میں اس کی موجودگی کے بارے میں پوچھا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک افغانستان میں یہ گروپ جڑیں پکڑ چکا ہے اپنی, اور کس حد تک یہ منظم ہے, یا جیسا کہ خالد المائنہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ انفرادی سطح پر کام ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ لوگ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں, کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے اندر اس انتہا پسند گروپ کی جڑیں جو ننگرہار صوبہ ہے وہاں پہ ہمیں کچھ اس کے ٹریسز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کے علاوہ اکراس افغانستان جو ہے اس کی کوئی ایسا چریٹ یا اس کا کوئی تنظیمی سیٹ اپ جو ہے وہ نہیں ہے, کیونکہ افغانستان میں جو اس طرح کے انتہا پسند جنگی گروپ, چاہے وہ طالبان کے ہوں یا دیگر جو آپ کہہ لیجیے وہاں پہ جنگی گروپ سرگرم ہیں, ان کا جو الیجنس ہے یا ان کا الائنس ہے وہ آلریڈی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. وہ خود ایک لحاظ سے تفریق کا شکار ہے اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ پہلے ہی منتشر ہیں, تو وہ کم از کم اور خاص طور پہ اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں ان کا جو آپریشن کا جو نیٹ ورک ہے وہ اسی صورت میں پنچ سکتا ہے کہ جب کوئی ایک لحاظ سے کمیونیکیشن نیٹ ورک درمیان میں موجود ہو. تو یقیناً جن جگہوں پہ ان کے اسٹرانگ ہولڈ اس وقت موجود ہیں, چاہے وہ عراق ہے یا شام ہے, ان کی سرحدیں براہ راست افغانستان کے ساتھ نہیں ملتی, پاکستان کے ساتھ ایک سرحد ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو وہاں پہ زیادہ شدید پسند تنظیمیں پنپتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, وہ چاہے طالبان ہوں یا پھر ان کے آف شوٹ جیسے طالبان پاکستان کی شکل میں ہوں یا دیگر مختلف جو جنگی گروپ ہیں, چاہے وہ سچے بنیادے پر منظم ہیں یا کہ ادروائز, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بڑی اکثریت ہے وہاں پہ ان انتہا پسند گروپوں کی, وہ تو یقیناً طالبان کے پلیٹ فارم سے سرگرم, اور وہاں پہ ان کی جو کمانڈ میں ایک ویکیوم پیدا ہوا ملا عمر کے انتقال کے بعد, تو وہ گروپ خود بھی اتنا منظم نہیں رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خالد المینہ صاحب کا فیڈ بیک یا جو تبصرہ یورپ کے حوالے سے ہے, وہ ٹو این ایکسٹینٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ افغانستان پر بھی لاگو ہوتا ہے. یہاں پہ بھی مختلف جو دہشت گردی کی کاروائیاں یا سرگرمیاں ہوتی ہیں, کیونکہ ان کی کسی بھی آزاد ذریعے سے تصدیق ہونا ممکن نہیں ہوتا, تو لہٰذا ایسی تنظیموں کے جو صرف اور صرف میڈیا کے طور پر یا ایک پروپیگنڈا جو ٹولز ہیں ان پر بہت زیادہ بلیو کرتی ہیں, تو وہ اس کی ذمہ داری قبول کرنے میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اعلانات کرتی ہیں, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی واقعے کے ایک سے زیادہ تنظیموں نے یہ ذمہ داری بھی قبول کی ہے.
اچھا,
تو اس سے اندازہ ہوتا ہے
جی کہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں بہت سارے مختلف گروپ جو ہیں, اور انفرادی سطح پر جیسے کہ خالد المائنہ صاحب فرما رہے تھے کہ یورپ میں بھی تنظیم کی بجائے انفرادی سطح پر یہ کاروائیاں اکا دکا جگہوں پر ہو سکتی ہیں. ہم پوچھتے ہیں نظامی صاحب سے. نظامی صاحب, نیو یارک میں ایک یمنی نژاد شخص پر داعش کو سپورٹ فراہم کرنے کے لیے فرد جرم عائد کی گئی ہے, اور اس نوعیت کی گرفتاریاں وقتاً فوقتاً یہاں پر اس ملک میں بھی دیکھنے میں نظر آتی ہیں. اس وقت ہم اسی بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ یورپ میں اس کی موجودگی کی کیا صورت ہے, پھر پاکستان میں کس طرح سے ہے, افغانستان میں کس طرح سے ہے. اسی طرح یہ بتائیے گا کہ امریکہ میں داعش کی نظریاتی سپورٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟
بہت, اصل میں یہ جو ابھی فرما رہے تھے ہمارے ایک پینلسٹ, اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, اور اس سے پہلے خالد المینہ صاحب نے بھی کہا کہ اگر آرگنائزیشنلی داعش کمزور بھی ہوتی ہے تو بھی وہ انڈیویجول بیسس پہ گروپ کی بنیاد پہ پوری دنیا میں کاروائیاں کر سکتے ہیں, بلکہ میرے حساب سے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. اب دیکھیے پاکستان کی بات جہاں تک آپ نے کی ہے تو پاکستان میں ایز سچ ہو سکتا ہے کہ داعش آرگنائزیشنلی موجود نہ ہو, ایگزسٹ نہ کرتی ہو, لیکن طالبان کے اتنے دھڑے تھے اور اب خاص کر کے مذاکرات کی بنیاد پہ ان کے دھڑے اور بن چکے ہیں اور انتہا پسند اس میں سے ٹوٹ ٹوٹ کر داعش میں جا شامل ہو رہے ہیں. تو اس بات کو خارج امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ پاکستان میں داعش نہیں پھیل رہی ہے. افغانستان میں داعش کی موجودگی کا آپ کو اندازہ ہو گیا ابھی جو وہاں پہ بلاسٹ ہوا اور جو اتنے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں. اسی طرح سے جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ یمنی نجات, اس کا لاسٹ نیم ناجی ہے, وہ ایک اوبر ڈرائیور ہے اور عموماً اوبر ڈرائیور وہ ہوتے ہیں جو کہ پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں یا ان کے پاس کوئی پراپر جاب نہیں ہوتی. یہ امریکہ میں اور پوری دنیا میں یہ پروفیشن بڑھ رہا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ جو یا تو جذباتی طور پر بہت شدت پسند ہیں مذہبی بنیاد پر اور وہ داعش میں جاتے ہیں, یا پھر جو مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں اور ان کو ایک اٹریکشن نظر آتی ہے کہ ان کے پاس ان کو پیسے مل سکتے ہیں, ان کی مالی پوزیشن مضبوط ہو سکتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا سے نوجوانوں کا طبقہ زیادہ اس طرف جاتا ہے. لیکن جہاں تک پرٹیکولر اس نوجوان کی بات ہے تو جی. اس کے بارے میں جو خبریں ابھی آئی ہیں اور اس کی اٹارنی نے جو کہا ہے کہ وہ اس کے بچے باہر رہتے ہیں, اس کی فیملی باہر ہے, تو وہ اس کا جانا فریکوینٹلی ایک جسٹیفیکیشن بنتا ہے
جی.
لیکن یہ کہ اب اس نے فیس بک پہ اور دوسری چیزوں پہ داعش کے حوالے سے کیا پوسٹنگ کی تھی اور اس کی گرل فرینڈ نے اس کو کس طرح سے پیسے بھیجوائے تھے اور اس کا یوٹیلائزیشن کہاں ہوا تھا, اس کے بارے میں تحقیق ہوگی تو پتہ چلے گا. لیکن شواہد یہی ہیں اور آبزرویشن بھی ہے کہ امریکہ میں نیو یارک میں خاص طور سے ٹائمز اسکوائر کے حوالے سے اس قسم کے انڈیویجول واقعات کئی دفعہ ہوتے ہوتے رہ گئے ہیں جن کو پکڑا جا چکا ہے, اور عموماً ایسی جگہوں پہ زیادہ یہ وارداتیں کرتے ہیں جہاں پہ لوگوں کی ٹریفک زیادہ ہوتی ہے اور بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے اور لوگ تفریح کے لیے جایا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ میں یہ کوشش ہو رہی ہے, یورپ میں بھی, کہ یہ جو ہولیڈے کا سیزن ہے اس میں بہت نظر رکھی جائے اور ٹیررسٹ پہ نظر رکھتے ہوئے ان کی کاروائیوں پر قابو پایا جائے, ممکنہ کاروائیوں پہ.
جی
تو
جی.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پرٹیکولر کیس میں ابھی تو فی الوقت کہنا کچھ مشکل ہے, لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ لوگ کہاں سے کہاں جاتے ہیں, کتنی بار جاتے ہیں, وہاں کیا کرتے ہیں, اگر تمام ممالک مل کے ایک نیٹ ورک بنا لیں تو اس پہ نظر رکھی جا سکتی ہے اور اس میں کمی لائی جا سکتی ہے.
اچھا, ہم بات کرتے ہیں خالد المائنہ صاحب سے. المائنہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ داعش کے بارے میں جو مختلف رپورٹیں ملتی ہیں ان سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اب یہ پرانے زمانے سے ہی یہ بات ہو رہی ہے, لیکن اب یہ ہے کہ داعش نے سکولوں کو استعمال کرنا شروع کیا ہے کہ وہ بچوں کو برین واش کرے, انہیں انتہا پسندی پر مائل کرے اور ہتھیاروں کی تربیت دے. یہ ایک بڑا پریشان کن مسئلہ ہے, ہم اس بارے میں پہلے بھی آپ سے بھی بات کرتے آ رہے ہیں. تو اس نوعیت کے مسئلوں پر قابو پانے کے لیے اب انفرادی طور پر مختلف ملکوں میں اور بین الاقوامی سطح پر کس طرح کی کاروائی کرنے کی ضرورت ہے؟ جیسا کہ برگیڈیئر عمران ملک نے تو کہا کہ بڑا سٹرونگر نیریٹو سامنے آنا چاہیے جو کہ اس کا مقابلہ کر سکے. آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟
میں برگیڈیئر صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ نیریٹو ہے. امریکہ میں بھی یہ مسلم ویمن آرگنائزیشنز ہیں, وہ ایک کاؤنٹر نیریٹو کی کتاب لکھ رہے ہیں انگلش میں اور عربی میں اور اردو میں, وہ نیو یارک میں ہیں. سو وی ہیو ٹو ہیو اے کاؤنٹر نیریٹو. دوسری بات, آپ کے پاس لیڈرشپ ہونے چاہیے. انفارچونیٹلی داعش کے جو سپورٹرز ہیں مسلم کنٹریز میں کافی ہیں. جیسے آپ نے کہا ایک اسپیکر نے, وہ ریلیجیس جذبات میں جاتے ہیں. میں آپ کو پوچھتا ہوں, لسنرز کو بولتا ہوں کہ وٹ ریلیجن جو آپ لوگوں کے گردن کاٹ رہے ہیں, اللہ اکبر بول رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, ریپ کر رہے ہیں, تو یہ میرے خیال میں کوئی ریلیجن, یا عیسائی ہو یا یہودی ہو یا مسلم ہو یا ہندو ہو, بیسکلی اٹس ناٹ دیئر ان دی ریلیجن. یہ استخدام کرنا, یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کوئی ایک ویکیوم ہے, ایموشنل ویکیوم شباب میں, جس کو یہاں شباب کہتے ہیں, وہ یوتھ میں ہے. وائی شوڈ پیپل گو؟ اکاؤنٹنٹ چھوڑ کے اپنے جاب جا کے سیریا میں لڑ رہے ہیں. تو ان کے پروپوگینڈا کو کاؤنٹر نیریٹو ہونے چاہیے ان اے ویری نائس وے, سائیکولوجیکل وے, اسکولوں میں, لیکن آپ کو یہ کہتا ہوں کہ گلف کنٹریز میں جو لوگ کافی اس کی کریٹیسائز کرتے، میں تو یعنی اوپنلی کہتا ہوں کہ یہاں سے کافی لوگ گئے، لیکن ان دا لاسٹ 4-5 ایئرز کافی ٹرکل ڈاؤن، کافی جو جیسے آئل ویلز ہوتے ہیں ڈرائی، یہاں جو داعش کے ریکروٹنگ ایجنٹ سب ختم ہو گئے. انفارچونیٹلی ساؤتھ ایشیا میں، ملیشیا میں اور انڈونیشیا میں، پرسوں مجھے ایک انڈونیشین نے کہا تھا کہ کافی داعش سمپتائزرز کو پکڑے. تو یہ نیریٹو جیسے اسپیکر نے کہا، سرکل، کونسنٹرک سرکل، اور آپ ادھر ادھر سے بیریئرز ڈالیں، ناٹ فزیکل اور سیکیورٹی بیریئرز، مینٹل بیریئرز، آپ بتائیں یہ غلط بات ہے، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ اسلام. اور میں انشاءاللہ یہ اگر کتاب نکلے تو میں آپ کو بھیجوں گا، ہاؤ ٹو کاؤنٹر داعش، اٹس اے سائنس بائی اٹ سیلف، یہ ہوتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مسلم لیڈر شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ. ہم پوری دنیا کو پر بلیم کرتے ہیں، اس کو بلیم کرتے ہیں، آر اون لیڈرز، ہمارے خود جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو ناٹ پولیٹیکل لیڈرز، ریلیجیس لیڈرز. آپ دیکھیے پاکستان میں انفارچونیٹلی، اور آپ جانتے ہیں پاکستان سے مجھے بڑی محبت ہے اور احترام ہے، یعنی یہ جو ایک دوسروں کو گالی دینا، انہوں نے اب تک کنڈم نہیں کیا شیعہ لوگ کا قتل جب کوئٹہ میں ہوتا ہے ہزاروں کو، دے ڈو ناٹ لپ سروس از بینگ پیڈ، آل دیس تھنگز از انکریج. میں بولتا ہوں کہ یہ جو سو کالڈ سیلف سٹائلڈ ریلیجیس پارٹیز کے لیڈرز ہیں، سب سے پہلے داعش کے پہلے آپ ان کو بند کر کے ایک سیل میں پھینک دیں، اینڈ دے شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ایکسس ٹو اینی ون. یہ ہے، آپ ناراض نہیں ہوں ان سے، لیکن دس از مائی ویو. سیم تھنگ ان سعودی عربیہ، یہاں بھی یہ لوگ استخدام کرتے تھے سوشل میڈیا، ان کو بند کر دیا، تو آپ دیکھیں گے یہاں ریکروٹمنٹ فور داعش ٹوٹلی اسٹاپ. یو اے ای میں بھی ایسے ہوا، ایٹ ٹائمز یو ہیو ٹو ٹیک ہارش ایکشن.
اچھا سر، ابھی ہمارے پاس یہاں، چونکہ ہماری اس وقت یہ پروگرام جو ہے وہ فیس بک پر لائیو بھی جا رہا ہے، تو بہت سارے کامنٹس آ رہے ہیں جو آپ ہمارے جو مہمان ہیں ان سے سوال بھی پوچھنا چاہتے ہیں. اور میں محمد شہباز عباسی صاحب کو بتاتی ہوں کہ ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس میں عرب کے اندر عامرانہ اور بے انصاف حکومتوں کی وجہ سے داعش پیدا ہوئی، تو اس کے بارے میں شروع ہی میں خالد المائنہ صاحب بات کر چکے ہیں کہ یہاں پر ضروری ہوگا اس بات کے لیے کہ عرب ملکوں کو کیا کرنا چاہیے. سر، یہ ظہور مٹو صاحب کا ایک سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ داعش کو ٹریننگ اور فنڈنگ اور آرمنگ یعنی اسلحہ کون فراہم کر رہا ہے، کون ان کی فنڈنگ کرتا ہے، اور کیوں یہ گروپ اس طرح سے سامنے آ رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ کہیں گے. پھر اپنے اگلے مہمانوں سے آج ہم سوالوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، میرا اپنا اسکرپٹ ایک طرف چھوڑ کے. بالکل، آپ ہمیں سوال بھیجیے، ہم آپ کے سوال پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے. جی مائنا صاحب،
یہ فنڈنگ تو میرے خیال میں آل اوور، جیسے آپ نے کہا لوگ پہلے گلف کنٹریز میں فنڈنگ ہو رہی تھی، پھر آپ کو معلوم ہے جو یہ ایک احسان اغلو صاحب تھے جو او آئی سی کے سیکرٹری جنرل، انہوں نے عرب سمٹ دوحا میں کہا کہ ڈو ناٹ آرم دا سیرین اپوزیشن. جو اپوزیشن تھے انہوں نے جا کے اپنے آرمز اور ویپنز انہوں نے بیچ دیا. بیچا کون؟ شیطان لوگ، مرسنریز، داعش والے. سو آٹومیٹکلی دے اسٹارٹڈ گیٹنگ آرمز. ان کے فنڈنگ کافی سورسز ہیں. لوگ ایک اتنا حد بھی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیل از فنڈنگ. طبعاً دیز آر کنسپریسی تھیوریز، آؤٹلینڈش تھیوریز جیسے کہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ان کی فنڈنگ واز گوئنگ تھرو پرائیویٹ انڈیویجلز، اور میرے خیال میں ویسٹرن گورنمنٹس کا بھی اس میں ہاتھ ہے. صاف صاف میں آپ کو بتاؤں، دیر آر سم شیڈو آرگنائزیشن، لیکن ہم ان شیڈو آرگنائزیشن جو ہیں یا ویسٹرن گورنمنٹس پر فوکس نہیں کرنا. وی شوڈ فوکس آن آر اون سیلف. اگر آپ کے پاس اسٹرانگ سوسائٹی، آپ کے پاس جسٹس، آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی، آپ کے پاس گڈ گورننس ہوں اور آپ کے لیڈرس پر کو احترام ہو، بلیو می نو بڈی کو. ایک یہ سیکنڈ، آپ کے ایجوکیشنل سسٹم کو چینج کرنا چاہیے کہ آپ یہ گلوریفیکیشن آف وارز اینڈ وکٹریز اور یہ فینٹسیز آپ کے جو ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لال جھنڈا ادھر ڈالیں گے، اسلام کا جھنڈا اسپین میں ڈالیں گے، دس از آل نان سینس. دس از اے نیو ورلڈ، اٹس اے نیو ریالٹی. تو میرے خیال میں ایجوکیشنل سسٹم، فیملی ویلیوز ٹو بی ٹاپ بائی دی آپ کے گورنمنٹ کے پروگرامز ہوں.
اچھا، یہ ہم اپنے باقی لوگوں کا بھی نام لیتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا ہمیں وقفہ چاہیے، اس کے بعد ہم اپنے سننے والوں کے سوال ہی اپنے مہمانوں کو دیں گے کہ ان سے بات کریں گے کہ ہمارے سننے والے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد واپس آتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام سن رہے ہیں راؤنڈ ٹیبل۔ آج ہم بات کر رہے ہیں داعش، موصل اور رقہ سے اگر ان کو نکال بھی دیا جائے تو اس کے بعد کیا جائزہ ہوگا، کیا صورت ہوگی؟ موصل اور رقہ کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ خاص طور پر ان لوگوں نے اپنی خلافت قائم کر رکھی تھی، اور اگر اس خود ساختہ خلافت کو ختم کر دیا جائے تو اس کی صورت کیا ہوگی، دنیا بھر پہ اس کے اثرات کس طرح سے مرتب ہوں گے۔ ہمارے پاس ہمارے فیس بک کے جو لوگ سن رہے ہیں ان کے بہت سارے سوالات ہیں۔ برگیر صاحب، آپ سے میرا ایک سوال ہے جو کہ ہمارے انصاف علی صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں بھیجا۔ یہ محمد شہباز عباسی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں مہمانوں سے میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان اور دوسرے ملکوں سے لوگ جذبے کے ساتھ داعش میں شامل ہونے کے لیے جاتے ہیں یا پھر بھاری معاوضے کے لالچ میں جاتے ہیں؟ ملک صاحب کیا کہیں گے؟
جی، میرے خیال میں تو اس میں دونوں باتیں شامل ہیں۔ اور آپ اگر پاکستان کی اگر سوسائٹی کو آپ دیکھیں تو یہاں پر جو ٹریڈیشنلی ہماری جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے ایجوکیشن کے اوپر اور سوشل ایمانسیپیشن کے اوپر بالکل کوئی توجہ نہیں دی، اور کوئی انہوں نے اپنے ریسورسز خرچ نہیں کیے ہیں۔ ابھی ایک یہاں پہ اسٹڈی چل رہی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کے اسکولس جو ہیں ان کے کریکولم میں کیا کچھ دیا گیا ہے، اور کس طرح سے انہوں نے صرف اسلام کو گلوریفائی کیا ہے ایٹ دا کاسٹ آف ادر ریلیجنز۔ اب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کے ساتھ ساتھ باقی اور ریلیجنز کو بھی ایک اچھی اور جنٹل نگاہ کے ساتھ پیش کیا جانا چاہیے، تو وہ کریکولم بھی جو ہے وہ بھی انڈر ریویو ہے۔ مگر بات خالی کریکولم کی نہیں ہے، میرے خیال میں پاکستان کی آبادی جو ہے ابھی 65% کے قریب تو ابھی انڈر 25 ہے، اور موسٹ آف اٹ از الٹریٹ، ان پڑھ ہے، ان کے پاس جابز نہیں ہیں، ان کے پاس سکلز نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی فیوچر ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ مدرسے میں چلے جاتے ہیں اور مولوی صاحب ان کو ایک اپنا جو ان کو پسند آتا ہے ورژن اسلام کا، وہ ان کو وہ سکھاتے ہیں اور ان کو گلوریفائی کرتے ہیں جہاد کو، اور گلوریفائی کرتے ہیں یہ جو ایکسٹریمسٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو، تو یہ لوگ پھر کیا کریں؟ مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے نکلتے ہیں، 7 سال پڑھتے ہیں وہاں پہ، ان کے پاس کوئی سکلز نہیں ہے کہ وہ کوئی تعلیم نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈھنگ کا جاب کر سکیں، اور وہ جابز اویلیبل بھی نہیں ہیں۔ تو پھر یہ اٹریکٹ ہوتے ہیں ایسے ہی دہشت گرد تنظیموں کی طرف جو کہ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، ان کو جہاد کی بھی وہ لالچ دیتے ہیں، اور جنت اور بہتر لوگوں کا بھی ان کو وہ ایک خواب دکھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اٹریکٹ ہو کر یہ لوگ جو ہیں یہ پھر ان دہشت گرد گروپوں میں شامل ہو جاتے ہیں، وہاں پر برین واش ہوتے ہیں، اور جب وہ جو ان کاموں میں شامل ہوتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ شامل ہوتے ہیں کہ وہ واقعی ہی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کے تمام جو کام ہیں اس کی وجہ سے اسلام کا نام روشن ہو رہا ہے اور اسلام کو تقویت مل رہی ہے، جو کہ ہرگز ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کی حکومت کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے اور ایک ہول سم اس کا ریویو کرنا چاہیے کہ ان کو ایجوکیشن دی جائے، ان کو سکلز دی جائیں، ان کو جاب دی جائیں، اور اگر یہ معاشی طور پر اسٹرانگ ہوں گے، سیلف سفیشینٹ ہوں گے، ان کو کسی چیز کی بیسک نیسیسٹیز اویلیبل ہوں گی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، تو این ممکن ہے کہ یہ راہ راست پہ رہیں اور گمراہ نہ ہوں اور ان دہشت گرد تنظیموں کا شکار نہ بنیں۔
منصور جعفر صاحب، ہمارے ایک یہ فیس بک پر ہمیں ایک سوال آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ انصاف علی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں داعش کے زیر کنٹرول جو شہر اور قصبے ہیں اور وہاں پر جو لوگ محصور ہیں، وہ اپنی ضروریات کس طرح پوری کرتے ہیں؟ کیا عالم اسلام نے داعش کے حق یا خلاف کوئی فتویٰ جاری کیا ہے؟ اور آخر کب تک اس طرح کی تنظیمیں اسی طرح سے لگی رہیں گی؟ یہ ان کا سوال ہے۔ منصور صاحب آپ کہیے گا، میرے بھی یہی سوال تھے اس طرح کے، ذرا کچھ اور فیکٹس کے ساتھ، لیکن یہ میں بالکل سیدھے سوال آپ کو بتا رہی ہوں جو ہمارے اس وقت سننے والے ہمیں بھیج رہے ہیں۔
یقیناً جی، جن علاقوں میں داعش نے اپنے اسٹرانگ ہولڈ قائم کر رکھے ہیں، خاص طور پہ میں ذکر کروں گا شام کے شہر رقہ کا، وہاں پہ جو انسانی صورتحال ہے وہ انتہائی ابتر ہے۔ کیونکہ بین الاقوامی دنیا کے ساتھ شام کا جو رابطہ اس حوالے سے بالکل کٹا ہوا ہے, اور جن علاقوں سے یعنی انسانی بنیادوں پہ وہاں پہ سپلائی آنا ہوتی ہے, ان علاقوں کو, ان راستوں کو جو ہے وہ داعش کے جنگجو جو ہیں وہ نقب لگا کر لوٹ لیتے ہیں, وہاں سے ان کا جو سامان امداد ہے وہ چھین لیتے ہیں, جس کے باعث وہاں پہ بالکل آپ کہہ لیجئے زندگی اور موت کا جو ایک کھلا کھیل جو ہے وہ جاری ہے. وہاں کے لوگ, بعض صورتوں میں تو ایسی رپورٹس بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں
جی,
کہ لوگ وہاں پہ جو ممنوع جانور ہیں, حرام جانور ہیں, وہ کھانے پہ مجبور ہو گئے ہیں, گھاس پھوس کھانے پہ مجبور ہو گئے ہیں. اس حد تک جو ہے وہ قحط کی صورتحال ان علاقوں میں پیدا ہو چکی ہے, اور یہی صورتحال جو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں سمجھتا ہوں ایک قابل توجہ بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ایک سپلائی روٹ اسلحے کا موجود ہے ان گروپوں کے درمیان, وہ متاثر نہیں ہوتا. وہاں پہ اسی انداز سے اسلحے کی ترسیل جو ہے وہ جاری رہتی ہے, اور ان کو جو ہے وہ اپنے لاؤ لشکر کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں ملتی رہتی ہیں. یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت داعش کے خلاف سرگرم طاقتیں ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کس انداز سے انسانی بنیادوں پہ جو ہے وہ روٹ کھولے جائیں, تاکہ اگر بین الاقوامی برادری اور خاص طور پہ مسلم دنیا جو ہے وہ اپنے محصور مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا چاہتی ہے تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ایوینیو جو ہے وہ موجود ہو. سوال کا دوسرا حصہ اگر آپ ریپیٹ کر سکیں تو.
جی وہ یہی تھا جی, انہوں نے جو, چونکہ میرے پاس اس وقت وہ محدود مجھے نظر آتا ہے, لیکن وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو داعش جیسے گروپ ہیں ان کو روکنا ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی اس طرح کی کاروائیاں نہ کریں جبکہ انسانی بحران کی صورتحال پیدا ہوئی ہے. تو یہ میرا سوال بھی تھا حلب کے بارے میں, ہمیں جب بات کرنا تھی رکہ کی بھی صورتحال یہی ہے, حلب کی صورتحال یہی ہے, موصل کی صورتحال یہی ہے, جو جس کے بارے میں پہلے بات کر چکے ہیں برگیڈیئر عمران والے کے, جب فوجی کارروائی کی جاتی ہے ان شہروں میں جہاں پر آبادی ہوتی ہے تو کیا صورتحال ہوتی ہے. تو اگلا سوال ہم کر لیتے ہیں, آپ نظامی صاحب سے پوچھتے ہیں. نظامی صاحب ایک سوال جو کہ ہمارے سننے والے بار بار ہمیں بھیجتے ہیں اس کے بارے میں آپ کہیے, امریکہ کی طرف سے آپ نمائندگی اس وقت کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر جیسے شمس خان ہے, جسم خان ہے, ان لوگوں کے جو ہیں وہ اس کا الزام دیتے ہیں کہ داعش کی ذمہ داری, داعش کے پیدا ہونے کی ذمہ داری امریکہ پر ہے. کس طرح سے اس کو آپ جسٹیفائی کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت ساری کانسپریسی تھیوریز ہوتی ہیں, ایسے لوگ جو اس انداز میں سوچتے ہیں ان کو آپ کس طرح سے مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ ان گروپوں کو, ایسی انتہا پسندی کو کا مقابلہ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے دنیا بھر کے اندر, کس طرح سے بات کریں گے اس کی؟
بہت, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا اور یہ رائے ظاہر کرنا کہ امریکہ نے یا امریکہ ایسے گروپس کو یا ایسے تنظیموں کو جلا بخشتا ہے, یہ انتہائی غلط بات ہوگی. اس لیے کہ امریکہ تو خود اس دہشت گردی کا شکار ہوا ہے اور بہت وسیع پیمانے پر ہوا ہے, اور اس کے بعد سے ہی یہ سلسلہ بڑھا ہے پوری دنیا میں اور دہشت گردوں کو شہ ملی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ میں تو یہ کہتا ہوں عام لوگوں کو کہ لوگ امریکہ کو برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارا کچھ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے. جو پاکستان میں 50,000 سے زائد لوگ 9/11 کے بعد مارے گئے ہیں, تو وہ کیا بیرونی مداخلت کے نتیجے میں مارے گئے؟ کیا بیرونی فورسز نے جا کے وہاں پہ حملہ کیا اور مارے گئے؟ بلکہ آپ تو دیکھیے کہ وہ سو کالڈ جو مسلم ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, شدت پسند ہیں, وہی تو جا کے مسجدوں پہ حملے کرتے ہیں, وہی تو جا کے اسکول کے بچوں کو ہلاکتیں کرتے ہیں. تو ایسا کہنا غلط ہے کہ داعش کی پیداوار امریکہ کی وجہ سے ہوئی ہے. ہاں ابھی ایک نئی رپورٹ آئی ہے سامنے, اس کی تصدیق تو اتنی زیادہ میں نہیں کر سکتا, لیکن میں نے بھی حال ہی میں پڑھا ہے, بلکہ آج ہی پڑھا ہے, کہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مشرقی یورپ سے جو اسلحہ بھیجا جا رہا ہے وہ ترکی کے راستے داعش کے پاس,
جی ہاں
بالکل, راست یا بلا واسطہ پہنچ رہا ہے.
جی آج یہ بڑے ایک نمایاں نشریاتی ادارہ جس کی یہ رپورٹ ہے, ہم بھی دیکھ رہے تھے اس کو, تو ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن اسی لیے میں آج اس سوال کا جواب ضرور آپ سے لینا چاہتی تھی تاکہ یہ بات کر سکیں کہ بہت ساری جو مختلف نظریات پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر, ان کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ بات چیت کر لیں اور ماہرین کی رائے بھی سنیں کہ اس کی کیا بات ہوتی ہے. خالد المائنہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ رکہ میں جب داعش کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے تو وہاں پہ سیاسی پیچیدگی اور دشواری بھی ہے، کیونکہ ترکی یہ نہیں چاہتا کہ رقہ پر وائی پی جی کا قبضہ ہو جو کردستان ورکرز پارٹی کی مقامی شام کی شاخ ہے۔ امریکہ، وائی پی جی اور ترک حمایت یافتہ افواج یا خود ترکی کے درمیان کسی بھی نوعیت کی مسلح تنازع آرائی کو روکنا چاہتا ہے۔ ایسی صورت میں آنے جانے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوگی؟ کیا اس سے صورتحال مزید نہیں بگڑ جائے گی اگر وہاں سے پسپا ہو بھی جائے داعش، کہ وہاں پر جو مختلف ملک ہیں ان کے آپس کے مفادات یا مختلف گروپ جو لڑ رہے ہیں ان کے آپس کے مفادات جو ہیں ان کو تنازع آرائی پہ لے آئیں؟
وہ مختلف گروپ کے خود کے ایمز اور انٹینشنز اور گولز مختلف ہیں، جیسے آپ نے کہا وائی پی جی اور ترکی اور امریکن، میرے خیال میں اگر یہ ان کا جو شکست ہو جائے داعش فنش، جو پری وار پری داعش آرڈر تھا اٹ شوڈ کم ان فورس، اور اس کے کوئی نیگوسیشنز یا پولیٹیکل گیمبلنگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اٹ ول کریٹ مور اینڈ مور کنفیوژن۔ میرے خیال میں اگر وہاں کے آپ ریفرنڈم لیں، پیپل وڈ لائک ٹو لیو ایز دے ور لیونگ بیفور، لیکن آئی وڈ لائک ٹو گو بیک، پہلے جس آپ نے اسپیکر نے کہا تھا کہ ہم لوگ آفٹر 9/11 50,000 جن پاکستان میں مرے ہیں، ہر وقت ہم اپنی فنگر پوائنٹنگ دوسروں پر کرتے ہیں، اسرائیل یہ وہ امریکہ، وی آر ریسپانسبل۔ ہماری جیسے میں نے آپ کو کہا ہے لیک آف گورننس، فیلئر آف ہمارے اسٹیٹس، جو عرب اسٹیٹس ہیں پاکستان میں بھی ہیں، یعنی جو مسجدوں میں پھینک رہے ہیں، پرسوں انہوں نے بم پھینکا عراق میں، افغانستان میں، ادھر انہوں نے کوشش کیا، ادھر کر رہے ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہوم گرون ٹیررسٹ ہے۔ اور آپ ناراض نہیں ہیں، میں دیکھتا ہوں کافی جو سٹیٹمنٹس یہ پاکستان کے ایکسٹریمسٹ ہیں، تو یہ تو میرے خیال میں فرینکنسٹائن بھی اور ڈینجرس ہیں۔ تو ان کو گورنمنٹ کچھ نہیں کہہ رہی ہے، دے آر رومنگ اباؤٹ، دے آر آسکنگ شیعز بی کلڈ، احمدیز بی کلڈ، دس بی کلڈ، سیکولرز بی کلڈ، لبرلز بی کلڈ۔ آپ خود دیکھیں جو پاکستان میں کیا ہوا، جب وہ مرڈر آف سلمان تصیر، جب ان کو کیا ہاف اے ملین پیپل ونٹ، یہ ٹوٹل میڈنس، یہاں سے سعودی عرب سے اور یو اے تو کم، یہاں سے لوگ جو اپنے جابس چھوڑ کے جاتے داعش کے ساتھ، سم تھنگ از رانگ ان سوسائٹی۔ جیسے پہلے اسپیکر نے کہا، ہم فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو فوکس آن ایجوکیشنل سسٹم، ہم کوشش، پھر ہم موصل اور رقہ، یہاں موصل اور رقہ ان ادر پلیسز، یہاں فزیکل وکٹریز ول بی دیر، لیکن جو ریہیب پروگرام، جو سائیکولوجیکل پروگرام ہے، جو انہیبیٹنٹس کے جس کے اس کے اس کا شروع ہونا چاہیے۔ اٹ ول ناٹ ہیپن جب تک آپ کے پولیٹیکل رینگلنگ جو ہو رہے ہیں ترکی، وائی پی جی اور یہ، تو یہ لوگ میرے خیال میں آر کازنگ مور اینڈ مور پرابلم۔ بٹ دا روٹ پرابلم آف آل دس ٹیررزم میرے خیال میں یہ جو ویکیوم ہے نیریٹو، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا، از ایبسنٹ، اینڈ انفارچونیٹلی ایجوکیشنل سسٹم۔ سو ہم روٹ کاز کو دیکھیں، اینڈ وی ہیو نو ٹائم بائی دا وے۔
اچھا، یہ امین خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں۔ اب برگیڈیئر ملک صاحب سے پوچھتے ہیں، برگیڈیئر صاحب، اگر داعش کو رقہ اور موصل سے نکال دیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ہم یہ ایک جو بات ہم بار بار رقہ اور موصل کی کر رہے ہیں وہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ان کی خود ساختہ ایک خلافت تھی، اگر اس کو، بلکہ بہتر طور پر ہم یہ کہیں کہ اگر داعش کی خود ساختہ خلافت کو، جہاں پر اس کا قبضہ تھا، جو برطانیہ کے جتنا جس کا رقبہ تھا، اگر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، تو پھر مشرق وسطی میں یا دنیا کے کسی اور ملک میں خود کو منظم کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں اس گروپ کے لیے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کا امکان کہاں زیادہ ہے؟ کیونکہ دنیا میں کئی ملک اور ان کے حالات داعش کی موجودگی کے لیے سازگار ہو سکتے ہیں، کیسے تجزیہ کریں گے اس تناظر میں آپ؟
دیکھیں جی، جب ایک فوج جو ہے یا ایک منظم گروپ جو ہے، جب وہ جنگ میں اس کو نقصانات بہت ہوتے ہیں، اس کو شکست ہونے والی ہوتی ہے، تو وہ ایک فوجی اصطلاح ہے آپریشنل پاز، وہ آپریشنل پاز میں چلا جاتا ہے، جہاں پہ وہ اپنے حواس جمع کرتا ہے، اپنی حفاظ کو جمع کرتا ہے، ریپلینش کرتا ہے، اپنے آپ کو ریفٹ کرتا ہے، ریٹرو فٹ کرتا ہے، اور دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے
جی،
اور اپنے آپ کو، اپنے لاسز کو مینیمائز کر کے وہ دوبارہ اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کرتا ہے
جی۔
داعش جو ہے، اگر یہ موصل اور رقہ سے نکل جاتا ہے، تو یہ ایک ٹرم استعمال کر رہے ہیں، ہیاز کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹیمپرری ریٹریٹ ہے انٹو دا ڈیزرٹ، اور یہ وہاں کے ڈیزرٹ کے اندر جا کے دوبارہ ری گروپ کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو ری پلینش کرنا چاہتے ہیں, ری آرم کرنا چاہتے ہیں اور پھر ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ دوبارہ واپس اپنے مضموم عزائم کے لیے یہ پھر کوشش کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس میں اگر فوجی اصطلاح سے پھر سے دیکھا جائے تو اب جب اتنا مومنٹم آ چکا ہے یہ کوالیشن فورسز کا ان داعش کے خلاف, تو موصل سے اور راقہ سے جب ان کو باہر نکالتے ہیں تو ایک پرسوٹ کوآپریشن ہوتا ہے, پرسوٹ میں جن کو جانا چاہیے, جو کانٹیکٹ ان کا ابھی داعش کے ساتھ ہے ان کی فورسز کا اس کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے, مومنٹم اور پریشر ماؤنٹ کرتے رہیں, ان کو ڈیزرٹ کے اندر لے جائیں اور وہاں پر اگلی اسٹیج جو پرسوٹ کی ہے وہ ہے راؤٹ, وہاں پہ ان کو آپ حملہ کر کے نیست و نابود کرتے ہیں. یہ بیسٹ موقع ہے اس وقت داعش کو ختم کرنے کا. داعش کمزور ہو چکی ہے, وہ بڑھ چکی ہے, راقہ اور موصل کے درمیان ان دونوں شہروں کے درمیان میں کوالیشن فورسز کو آنا چاہیے, موصل کو آئسولیٹ کریں, راقہ کو آئسولیٹ کریں اور ان کو پیس میل تباہ کریں, اور جب یہ وہاں سے نکل کر ری گروپنگ کی طرف جائیں یا آپریشنل پوائنٹ کی طرف جائیں تو اپنا یہ مومنٹم مینٹین کریں اور ان کو مکمل طور پر نیست و نابود کریں. اگر یہ کام انہوں نے نہیں کیا تو یہ لوگ پھر دوبارہ کسی نہ کسی ملک میں, کسی نہ کسی شہر میں, کسی نہ کسی جگہ پہ علاقے میں دوبارہ اکٹھے ہوں گے اور یہی ساری جنگ دوبارہ انہی لوگوں کے خلاف لڑنی پڑے گی. تو میرے خیال میں اب جبکہ ان کا اپر ہینڈ ہے, ان کے پاس ایڈوانٹیج ہے, ان کے پاس مومنٹم ہے, تو اس مومنٹم کو ان کو لوجیکل کنکلوژن تک لے کر جانا چاہیے اور ان کو کوئی موقع ہی نہیں دینا چاہیے کہ اگر یہ راقہ اور موصل سے باہر نکلتے ہیں اور ڈیزرٹ کی طرف جاتے ہیں تو ان کو کوئی کسی بھی جگہ پر پناہ نہیں ملنی چاہیے.
اچھا منصور جعفر صاحب سے بات کرتے ہیں, میرا خیال ہے آخری آپ ہمارے پروگرام کا بالکل ہے, آخری سوال کرتے ہیں منصور جعفر صاحب, جن علاقوں کو خالی کرایا جا رہا ہے وہاں اس قدر تباہی ہو چکی ہے, اس تباہی کے بعد اب کیا صورت ہو سکتی ہے, لوگ کس طرح وہاں پر آباد ہوں گے, تعمیر نو کا فرض کس کے ذمہ ہوگا, کیا خود جو ملک اس تباہی کا شکار ہوئے ہیں وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ان چیزوں خود کی تعمیر نو ہو سکے, اب یہ کس کی ذمہ داری آئے گی اور کس طرح سے اس پر کام ہوگا؟
یقیناً جی, اس میں بین الاقوامی برادری جو ہے اسے ہی آگے بڑھ کر ہاتھ بٹانا ہوگا, اور جس انداز سے ایک اتحادی فوج جو ہے انہوں نے جو نام نہاد اسٹرانگ ہولڈ قائم کر رکھے ہیں داعش نے عراق اور شام میں, وہاں پہ آپریشن کے لیے اپنے تمام تر اختلافات کو میکسیمم حد تک کنٹرول کر کے اور بہت ساری کامنالٹیز پر اکٹھے ہو کے انہوں نے جو کاروائیاں کی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تعمیر نو کا عمل ہے یہ بھی اسی اتحاد اور اسی باہمی اتفاق کا متقاضی ہے کہ نہ صرف وہ اتحادی ممالک جو عملی طور پر ان کاروائیوں میں شریک رہے ہیں بلکہ وہ ممالک بھی کہ جہاں سے ایک ریکروٹمنٹ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی داعش کو ملتی رہی ہے اور داعش کے انتہا پسند جو ہیں وہ آتے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لحاظ سے پوری امت مسلمہ کو, اسلامی دنیا کو ایک فرض کفایہ جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا کہ وہ اگر اس مانسٹر کو کنٹرول کرنے میں اگر انہیں تاخیر ہوئی ہے, ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے, تو کم از کم اس کے نتیجے ان کی جو انلیش کی جو تباہی ہے اس کے نتیجے میں ہونے والے جو نقصانات ہیں اس کو کم سے کم کرنے کے حوالے سے جو اپنا مادی اور مانوی تعاون جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت فراخلانہ انداز میں پیش کریں گے, تو کم از کم ان علاقوں میں جو نقصانات ہو چکے ہیں جو جانے ضائع ہو چکے ہیں یقیناً ان کی واپسی تو کسی طرح ممکن نہیں ہے, لیکن جو لوگ زندہ ہیں جنہیں علاج معالجے یا پناہ کی ضرورت ہے کم از کم ان کے لیے جو ہے وہ شیلٹر فراہم کیا جا سکتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ری بلڈنگ کا جو پروسیس ہے یہ یقیناً لانگ ٹرم ہوگا, لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہو, اور ریجن میں ایسے وسائل موجود ہیں اور اسی طریقے سے جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کے پاس ایسے وسائل موجود ہیں کہ وہ اگر عالمی جنگوں کے بعد ہونے والی جو تباہی ہے اس کے بعد جو ممالک اس میں انوالو تھے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, تو یہ ممالک یہاں تو اتنی زیادہ تباہی میں سمجھتا ہوں نہیں ہوئی, کتنے کے ماضی میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے.
اچھا اب ہم اس سے پہلے کہ آخری سوال ہم اپنا کریں, حذیفہ کاکر صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, وہ مسلسل ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اس پروگرام کو کے لیے وائس آف امریکہ کا شکریہ ادا بھی کر رہے ہیں. اور تنویر غزنوی صاحب, آپ نے جیسا کہ داعش کی بات کر رہے ہیں, امریکہ کا اور ایران کا اور اسرائیل کا حوالہ دے رہے ہیں, تو اس کے بارے میں ہم پہلے اپنے پروگرام میں بات کر چکے ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہونے کو ہے, ایک دو سوال ہیں جلدی جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نظامی صاحب, اب امریکیوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ یورپ میں ان کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے, لیکن ایک بات ہے کہ ایسی صورتحال میں جب وقت اور مقام کا تعین نہ کیا جا سکے کسی خاص دہشت گردی کی کارروائی کا, تو کس نوعیت کے احتیاطی اقدامات چاہیے ہوتے ہیں؟ احتشام نظامی صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟
جی اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے برسوں میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو چھٹیوں کا موسم آتا ہے, تہواروں کا موسم آتا ہے, خاص کر کے امریکہ میں اور مغربی ممالک میں, اس میں دہشت گردی کی کاروائیاں بہت بڑھ جاتی ہیں, اور مختلف مقامات پہ, شاپنگ سینٹرز پہ اور جہاں سیلیبریشن ہوتا ہے وہاں پہ بھی ان کے اقدامات ہوتے ہیں اور ان کی پلاننگ ہوتی ہے کہ وہاں پہ افراتفری پھیلائی جائے, خوف و ہراس پھیلایا جائے. اسی لیے امریکہ ایسے موقعوں پہ اور ایسے مقامات کے پہ پریکوشن لیتا ہے اور وارننگ دیتا ہے ان لوگوں کو جو کہ سفر کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں تھینکس گیونگ ہے یا کرسمس ہے, اس پہ ملینز لوگ جو ہیں سفر کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, اسی طرح یورپ میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی اسٹریٹجی ہے کہ اپنے شہریوں کو اور عام لوگوں کو خبردار کیا جائے اور ان ممالک کو کہا جائے کہ وہ احتیاطی تدابیر استعمال کریں اور اپنے لوگوں کی حفاظت کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے امریکہ کی طرف سے بھی اور وہ ممالک جو کہ اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہتے ہوں.
اچھا بس اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, آخری ہم کامنٹ لیتے ہیں خالد المائنہ صاحب سے. المائنہ صاحب, ابھی میرے پاس جو ہماری فیس بک پہ چیزیں آ رہی ہیں اس کے بارے میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ داعش کے خلاف اسلامی سطح پر کوئی فتویٰ جاری کیا گیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فتویٰ جاری کرنا ایسی تنظیموں کے لیے ضروری ہے یا واقعتاً مسلمانوں کو بہت زیادہ متحد ہو کے, جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسا کریں, علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے, اس بارے میں بات کیجیے آخری دو منٹ.
یعنی دو منٹ میں فرسٹ آف آل علماء اتنا فتویٰ نکال رہے ہیں کہ لوگ ان کو کوئی سیریس اٹینشن نہیں دے رہا ہے. جینز پر فتویٰ نکال رہے ہیں, طلاق پر فتویٰ اتار رہے ہیں, اس پر فتویٰ اتار رہے ہیں. پیپل ڈونٹ ٹیک دیم سیریسلی. میں آپ کو صاف صاف کہتا ہوں, واٹ وی نیڈ از اے کمبائنڈ پولیٹیکل سوشل اکنامک کیمپین ان کے خلاف, ایجوکیشنل کیمپین. انفارچونیٹلی علماء اسلام یا علماء ان سم آف دا کنٹریز, پیپل ڈو ناٹ ٹیک دیم سیریسلی. ان کو گورنمنٹ کے علماء کہتے ہیں. یہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ریلیجیس اسکالر اور علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ بات کر کے ایک کیمپین نیریٹو, جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے ٹو ہیو اے کیمپین اگینسٹ دیز پیپل. لیکن یہ فتواز آر انکریزنگ, آپ جہاں سے بھی آپ فتویٰ نکال سکتے, سو پیپل آر ناٹ ٹیکنگ اٹ سیریسلی. کیونکہ جو فتویٰ نکال رہے ہیں وہ دل میں سم آف دیم آر دا آئی سپورٹرز. آپ ناراض نہیں ہوجیے, جو فتویٰ نکالتے ہیں میں جانتا ہوں دے آر سپورٹنگ ٹیررزم, دے آر دل میں ان کے خلاف اسلامک سیکٹس کے خلاف, شیعہ سنی دس بہائی اینڈ آل. سو آپ ان کے پاس جا نہیں سکتے. سو واٹ وی نیڈ از اے سوشل کیمپین.
سوشل کیمپین اس کے لیے ضروری ہے. بغیر صاحب 30 سیکنڈ.
یہ کہنا چاہتا ہوں فیوچر کی طرف دیکھتے ہوئے کہ اگر پوٹن اور ٹرمپ صاحب کی آپس میں اچھی دوستی ہوتی ہے تو ان دونوں کو مل کر ایک یونیفائڈ ایم کے ساتھ سب سے پہلے کامن اینمی داعش کو ختم کرنا چاہیے مڈل ایسٹ اور اس دنیا سے, اس کے بعد سیریا اور عراق میں پولیٹیکل سولوشنز ڈھونڈ کر وہاں پر امن لانا چاہیے, اور پھر نیچے آتے ہوئے تمام سیکٹیرین گروپس جو ہیں, تمام جو متحرک گروپس ہیں, ان کو کسی نہ کسی طرح سے پیسیفائی کر کے امن قائم کرنا چاہیے. میرے خیال میں پوٹن صاحب کے پاس اور ٹرمپ صاحب کے پاس یہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے, اور اگر وہ چاہیں تو دنیا پہ بہت بڑا احسان کر سکتے ہیں.
منصور جعفر صاحب بالکل 20 سیکنڈ آخری جملے.
یقیناً جی, جو اس وقت کنسنسس دیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ بجائے ایک ریہاسٹ جو ہم کنڈمنیشن کا کر رہے ہیں, اس کے بجائے ایک جو چینج آف نیریٹو اور ٹو ون دی مائنڈز اینڈ ہارٹس آف دی پیپل جو ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں اس پورے کرائسس کو حتمی طور پہ ختم کرنے میں مدد
کی ضرورت ہے.
بلٹرلی ایکشن جو ہیں یقیناً اس سے ختم تو ہو جائے گا, لیکن اس کے جو دور اثرات ہیں
نہ پا سکے. نظام صاحب معاف کیجیے گا, آپ سے بات نہیں ہو سکی. جی بہجت کو اور پروڈیوسر اسفر امام کو اور انجینئر کیلون فاولر کا اب اجازت دیجیے, اور اپنے تمام سننے والوں کا اور جو فیس بک پر آئے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سعدیہ اسد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہم تک یہ سوال پہنچا رہی تھیں. اب آپ اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.